السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سورة البلد. نحمده ونسلی علی رسوله الكریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. سورۃ البلد مکی سورت ہے، 20 آیات ہیں، 4 پیراگراف میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. مرکزی مضمون ہے، 2 راستے بتا دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک راستہ بہت مشکل طلب ہے، لہذا اسی مشکل راستے کو اختیار کرو تاکہ دائیں ہاتھ والوں میں شامل ہو جاؤ. زمانۂ نزول اس کا جو بتایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کا تیسرا دور، یعنی 6-10 نبوی، جب مکہ جیسے پرامن شہر میں، جسے البلد الامین کا نام دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسم کا ظلم و ستم حلال کر لیا گیا تھا. آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أن يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہر میں آپ کو حلال کر لیا گیا ہے، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی. در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شہر مکہ کو یہاں پر کہا گیا ہے، اور چونکہ یہ پرامن شہر تھا، یہاں پر ہر ایک کی جان کو امان حاصل تھی، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو حلال کر لیا گیا، یعنی ہر قسم کا ظلم و ستم یہاں پر آپ پر روا رکھا گیا. تو ایسے پرامن شہر میں جہاں پر ہر ایک کی جان اور مال کو امان حاصل ہے، آپ کو صرف اس بنا پر حلال کر لیا گیا کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے تھے کہ تمام بتوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف پلٹ آؤ. کیونکہ یہاں پر جو ہلن کا لفظ آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں گرہ کھولنا، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ ارباب حل و عقد، تو عقدہ یعنی گرہ لگانا، تو عقدہ ہلن کا اپوزٹ ہے، سمجھے. اور پھر یہ سامن باندھنے اور کھولنے کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ مسافر سامن باندھتا ہے اور پھر کہیں جا کر کھولتا ہے. تو بہرحال یہاں پر اس کے کئی معنی کیے جاتے ہیں. ایک یہ کہ مکہ وہ شہر ہے جہاں آپ کسی وقت فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوں گے. دوسرا یہ کہ اس شہر میں مسلمانوں پر اور آپ پر ہر طرح کے ظلم و ستم کو حلال سمجھ لیا گیا ہے. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جبکہ آپ اس شہر میں فاتحانہ حیثیت میں داخل ہو کر اس کی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک قائم شدہ حرمت کو توڑ دیں گے اور حلال بنا دیں گے. جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں حدیث کے، کہ جیسے جب وہ اللہ کے رسول کا معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ میں، جس قبیلے کے ساتھ آپ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی، یعنی فتح مکہ کے سال، قبیلہ خزاعہ نے قبیلہ بنو لیث کا ایک آدمی مار ڈالا، کیونکہ اس قبیلے نے خزاعہ کا ایک آدمی پہلے مارا تھا. تو جب آپ کو اس واقعے کی خبر ہوئی، تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور خطبہ دیا. اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو روک کر مکہ سے قتل کو روک دیا، اور اب اللہ، اس کا رسول اور مسلمان مکہ کے کافروں پر غالب ہیں. سن رکھو، مکہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا ہے، نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، اور میرے لیے بھی دن کی ایک ساعت کے لیے حلال ہوا. سن رکھو، مکہ اس وقت بھی حرام ہے، یہاں کے نہ کانٹے توڑے جائیں، نہ درخت کاٹے جائیں، نہ یہاں سے کوئی گری پڑی چیز اٹھائی جائے، الا یہ کہ اٹھانے والا اسے مالک تک پہنچا دینے کا ارادہ رکھتا ہو. اگر یہاں کوئی مارا جائے، تو اس کے وارث کو دو میں سے ایک بات کا اختیار ہے، یا تو دیت لے لے اور یا قصاص. اتنے میں ایک شخص جن کا نام ابو شاہ تھا، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے جو باتیں فرمائی مجھے لکھ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اسے لکھ دو۔ ایک صحابی تھے عباس صدی اللہ عنہ، جو آپ کے چچا تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس خر گھاس کاٹنے کی بھی اجازت دے دیجیے، ہم اسے اپنے گھروں اور اپنی قبروں میں بچھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، اس خر کاٹنے کی اجازت ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر دراصل مکہ کی بات کی گئی ہے کہ جو آپ کے لیے حلال کر لیا گیا ہے، اور پھر اس کی یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوں گے، اور ایک گھڑی کے لیے مکہ آپ کے لیے حلال کیا گیا تھا، یعنی جنگ کرنا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کبد اس کے معنی بہت وسیع ہے۔ یہاں پر جو قسم کھائی گئی ہے، تین قسمیں کھائی گئی ہیں، اور اس بات پر قسم کھائی گئی ہے کہ انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے وہ اس انداز پر ہوئی ہے کہ وہ زندگی بھر سختیاں جھیلتا رہے یا مشکل میں زندگی گزارے۔ کبد عربی زبان میں جگر کے لیے کہتے ہیں، جگر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مشکلات اور رنج کے لیے، مصیبتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس لفظ کے معنی میں سختی اور قوت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ انسان کو مسلسل محنت کرتے رہنا ہے۔ یہ بھی بات بتائی جاتی ہے کہ جو جگر ہوتا ہے ہمارے جسم میں، یہ کئی گنا کام کرتا ہے بڑھ چڑھ کر، یعنی دنیا میں جو بھی قسم کی مشینیں ہیں یا فیکٹریز ہیں اس کے برابر یہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کام کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے اندر کیسی قوت اور کیسی طاقت رکھی، کیسے کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمارے جسم کے اندر ہمارے اعضاء ہیں، یعنی دل ہے یا جگر ہے یا جو بھی ہے، تو انسانی جسم کے جتنے اعضاء ہیں ہر کوئی اپنا کام برابر کیے جا رہا ہے۔ تو اسی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کو بھی مسلسل کوشش اور محنت کرتے رہنا چاہیے، اور انسان کی پیدائش ہی اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی ہے، اور اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں رکھ دی ہیں انسان کے جسم کے اندر، اعضاء جو مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں، مشقت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر درحقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ یعنی ایسا شخص جو بہت زیادہ متکبر ہو، بہت زیادہ مالدار ہو، اور جو صرف شیخی بگارنے کے لیے، تکبر کے لیے اپنا مال اڑاتا ہو، جیسے کہ آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، ہمارے یہاں پر آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ ساری چیزیں رائج ہیں کہ اچھا آپ نے سنا فلاں کی بیٹی کی شادی، یا خود وہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو ہماری بیٹی کی شادی میں یا بیٹے کی شادی میں اتنا اور اتنا مال خرچ کر دیا، ہم نے تو فلاں فلاں معاملے میں یا فلاں پروگرام میں اتنا خرچ کیا۔ جو لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ہے، ان کا رویہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ آگے وہی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایحسب ان لم یرہ احد، کہ وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا، یا کوئی اس کو پکڑے گا نہیں، یا کوئی اس کا حساب نہیں لے گا۔ وہ شخص کیا سمجھتا ہے کہ اس کے ان رویوں پر، یعنی جو کچھ اس نے مال اڑایا، تکبر کیا، یا اپنے مال پر فخر اور غرور سے پیش آیا، غریبوں کی تو مدد نہیں کی لیکن صرف شیخی بگھارنے کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے، نمائش کے لیے مال خرچ کرتا رہا، تو کیا اسے کوئی پکڑے گا نہیں؟ یا اس نے جو اللہ کی راہ میں کنجوسی کی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور جو فضول خرچیوں اور اپنے عیش پر وہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو احتساب تو ضرور ہوگا۔ تو اس احتساب کو انسان یاد رکھے۔ آج ہمارے یہاں پر بہت فخر سمجھا جاتا ہے اس بات کو کہ ہمارے بیٹے کی شادی تو یادگار شادی ہے، لوگوں نے آج تک اس کو یاد رکھا ہے، ایسا ہم نے کھانا کھلایا تھا، یا ایسی ہم نے چیزیں پرووائڈ کی تھیں کہ لوگ آج تک نام لیتے ہیں۔ اور یہ سب کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کھانا کھلانے کی خوشی ہوتی ہے، بلکہ صرف اور صرف اپنے نام کی خواہش، اپنے نام کی تمنا کہ ہمارا نام بلند ہو، لوگ ہماری واہ واہ کریں، اس بنا پر مال خرچ کرنا، تو اس کا حساب ضرور ہوگا۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبۃ وما ادراک ما العقبۃ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ کہ ہم نے اسے دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کی۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ انسان سوچے تو صحیح کہ ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی، پھر زبان اور ہونٹ نہیں دیے، اور یہاں پر خاص طور سے آپ دیکھیں ہونٹ کا ذکر آیا ہے، وہ شفتعین، دو ہونٹ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے علم عقل کے ذرائع عطا کیے، ان آنکھوں سے وہ دیکھ سکتا ہے، دل و دماغ سے وہ سوچ سکتا ہے، یعنی جانور بھی ہے، آنکھیں تو جانوروں کی بھی ہوتی ہیں لیکن انسان کی آنکھیں جب کچھ دیکھتی ہیں تو اس کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، حقیقت وہ سمجھنے لگتا ہے، صحیح اور غلط کا فرق اس کو سمجھ میں آتا ہے۔ زبان اور ہونٹوں سے جو مطلب یہاں پر لیا گیا ہے کہ بولنے کی قوت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جانور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری صلاحیت دی لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں دی، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی۔ اگر یہ ہونٹ نہ ہو تو انسان بول نہیں سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہونٹ اگر کچھ اس میں ہونٹ میں کمی بیشی آ جائے، اوپر نیچے ہو جائے، یا کوئی لوگ جو جل جاتے ہیں تو ان کے ہونٹ پھر یہ بند نہیں ہوتے بلکہ الگ الگ ہی رہتے ہیں، اور جب بند نہیں ہوتے تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے الفاظ وہ استعمال ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہونٹوں کے بند ہونے سے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ زبان، یہ ہونٹ اللہ تعالیٰ نے دیے، وہ ہدیناہ النجدین، اور ہم نے اسے کیا کیا، دو نمایاں راستے دکھا دیے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت والا راستہ بھی بتا دیا اور گمراہی والا راستہ بھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب امتحان لیا جاتا ہے تو بتایا نہیں جاتا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دونوں راستے بتا دیے کہ کون سا گمراہی والا راستہ ہے اور کون سا صحیح راستہ ہے۔ تو جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر احساس ہوتا ہے، وہ تقویٰ کو اختیار کرتا ہے، اعتدال کی زندگی گزارتا ہے، شیخیاں نہیں بگاڑتا، تکبر سے عاری ہوتا ہے، اور جو ایمان سے خالی شخص ہوتا ہے اس کو نہ کوئی احساس ہے اور نہ ہی عاجزی ہے، اس کے اندر حرام کا مال کماتا ہے اور پھر بے فائدہ چیزوں پر بے درے خرچ کر دیتا ہے، مال کو اڑا دیتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اسے کہا گیا کہ انسان غور تو کرے، سوچے تو صحیح کہ ہم نے اس کو آنکھیں، ہونٹ اور سب کچھ دیا ہے، پھر دو راستے بھی اس کو بتا دیے۔ پھر فلق تحم العقبہ، اقتحام کے معنی ہے اپنے آپ کو کسی سخت اور مشقت طلب کام میں ڈالنا، اور عقبہ اس دشوار گزار راستے کو کہتے ہیں جو بلندی پر جانے کے لیے پہاڑوں میں سے گزرتا ہے۔ آیت کا مطلب ہوا کہ دو راستے جو ہم نے اسے دکھائے ان میں سے ایک بلندی کی طرف جاتا ہے مگر مشقت طلب اور دشوار ہے، اس میں آدمی کو اپنے نفس، اپنی خواہشات اور شیطان کی ترغیبات سے لڑ کر چلنا پڑتا ہے، مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا آسان راستہ ہے جو گڑھے میں گرتا ہے، کھائی میں گرتا ہے، لیکن اس پستی کی طرف جانے کے لیے کسی محنت یا مشقت کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ بس اپنے نفس کی باغیں ڈھیلی چھوڑ دے انسان تو اس کے لیے کافی ہے، پھر آدمی خود بخود اس نشیب کی طرف لڑکتا چلا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ دونوں راستے دکھا دیے کہ پستی کی طرف جائے یا بلندی کی طرف مشقت سے چڑھ کر جائے، دونوں راستے اس کے سامنے ہیں۔ اور یہ فلق تحم العقبہ کے جو معنی پائے جاتے ہیں اس میں اوپر چڑھنے کے معنی ہی استعمال ہوتے ہیں۔ عقبہ قہم سے قاف حامیم، یعنی بغیر سوچے سمجھے کسی معاملے میں داخل ہو جانا، اور اقتحم یعنی اپنے آپ کو مشقت کے ساتھ کسی معاملے میں پھنسا دینا، یا کسی مشکل کام میں جا گھسنا۔ اور عقبہ پہاڑی یا گھاٹی پر چڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دشوار گزار راستہ جو پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہو۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے سیرت میں یہ لفظ بہت پڑھا تھا، یاد ہے کوئی لفظ پتہ چلتا ہے آپ کو کہ یہ لفظ عقبہ کا کہاں آیا تھا، کہاں استعمال ہوا تھا؟ بہت ہی مشہور بیت جو کہ کامیابی والی بیت کہلاتی ہے اور جس میں شامل ہونے والے لوگ جنتی کہلائے، بیت عقبہ، اور اس میں دو بیت ہوئی تھی، عقبہ اولی، بیت عقبہ اولی اور بیت عقبہ ثانیہ۔ تو عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں کیونکہ یہ تمام لوگ جنہوں نے بیت کی تھی یہ عقبہ میں جمع ہوئے تھے، گھاٹی میں جمع ہوئے تھے۔ تو دشوار گزار گھاٹی پر چڑھنے کے جو صفات بتائے جاتے ہیں، جو کوالٹیز ہیں، تو چار کام یہاں پر بتائے گئے ہیں، اور ان چاروں میں دراصل دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات کی گئی ہے. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بہترین مال کا اگر صرف کرنا کہیں سمجھا جائے تو وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کسی غریب اور مسکین کو کھانا کھلانا، یا کسی غریب یا مسکین کی مدد کرنا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جتنی بھی سورے ہم دو تین سورے جو آتے ہیں اس میں آپ کو اسی طرح کی کوالٹیز ملے گی مال خرچ کرنے کی. جیسے آگے ہم سورت میں پڑھیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس طرح سے مال خرچ کیا تھا، کیونکہ تمام مفسرین کا خیال ہے کہ وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، یعنی اس کے پیچھے وہی ہیں اس آیت کے پس منظر میں. تو مال خرچ کرنے کی اتنی ترغیب کیوں دی گئی، اور ایک ایسے شخص کی یہاں پر تصویر کھینچی گئی ہے جو صرف شیخیاں بگھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک مومن کی تصویر یہاں پر دی گئی ہے کہ جو مشقت والے راستے پر چڑھتا ہے، جو اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے دوسروں پر خرچ کرتا ہے. اب دیکھیں یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا، یہ جو مال خرچ کرنے کی بات ہے، جب تک انسان کے اندر سے بخیلی نہ نکلے. اگر اس کے اندر بخیلی ہوگی تو کبھی وہ کسی پر مال خرچ نہیں کر سکے گا، اور اسی لیے بخیلی کو سخت برا سمجھا گیا، اس کی مذمت کی گئی ہے، کیونکہ یہ بخیلی انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی. انسان پھر نہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے نہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے، اور انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے وہ اس کے پاس بہت زیادہ ہے. یعنی بعض وقت یہ سوچ ہمیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے روکتی ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم بھلا دوسروں کو کیا دیں گے، ہے نا، یہی ہوتا ہے نا اکثر. تو وہ جو نیک کام بتائے گئے ہیں کہ وہ کیا ہے نیک کام جو ایک مومن کے ہوتے ہیں، کہ وہ اپنا مال غلاموں کو آزاد کرنے میں، قحط کی حالت میں یا فقر و فاقہ کی حالت میں لوگوں کو کھانا کھلانے میں، یتیموں کی پرورش میں، اور خاص طور سے یتیموں میں قرابت دار جو رشتہ دار ہے، یا ان کو لباس یا غذا فراہم کرنے میں، یا کسی کی مدد کرنے میں خرچ کرتا ہے. تو یہاں پر سماجی عدل اور انصاف کا ایک طرح سے تصور پیش کیا گیا ہے کہ یہ جو سماجی عدل اور انصاف ہے یہ ایک دشوار گزار گھاٹی ہے، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، اور تم کیا جانے کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی، کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا. ہم سب جانتے کہ اس زمانے میں غلامی کا بہت زیادہ رواج تھا، لہٰذا اس قدر اس پر ترغیب دی گئی تھی اس کام پر کہ کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد، یعنی جب اسلامی خلافت قائم ہوئی تو 10-15 سال کے بعد جگہ جگہ یہ کام اتنی تیزی سے ہونے لگا کہ صرف 10-15 سال کے عرصے میں غلامی ختم ہو گئی، یعنی لوگ پھر غلام رکھنے ہی نہیں لگے. تو پہلا ہے غلامی سے آزاد کرنا، اور یہ اس زمانے میں غلامی سے آزاد کرنا تھا. آج کے دور میں ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ جو بے گناہ مسلمان آج جیلوں میں قید ہیں، اور صرف اس بنا پر وہ سزا بھگت رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، ان کو زبردستی پکڑ لیا گیا، اور خصوصاً ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں، یقین جانے کہ ان کی طرف سے لڑنے والوں کے لیے، یعنی جو وکیل ہوتے ہیں، ان کو فیس دینے والا کوئی نہیں. اگر فیس ان کی مہیا کر دی جائے تو وکیل ان کی طرف سے کیس لڑے اور وہ مسلمان وہاں سے آزاد ہوں. 25-25, 30-30 سال گزر گئے ہیں مسلمانوں کو وہاں پر بغیر کسی گناہ کے ان جیلوں میں وہ گزارا کر رہے ہیں، ان کی فیملی پھر سفر ہو رہی ہے. تو ہم دیکھیں کہ نہ ہم ان کی فیملی کا خیال رکھتے ہیں، نہ ان کے لیے کچھ چھڑانے کے لیے، ان کو قید سے آزاد کرانے کے لیے ہم کچھ کوشش کرتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس جنت کی بلندیوں پر ہم جائیں تو اس کے لیے پہلے یہ مشقت طلب راستہ طے کرنا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا ایک حدیث ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھاتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ جبریل امین سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ تم ذرا جنت دیکھاؤ. تو جب انہوں نے جنت دیکھی تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہر کوئی اس میں جانا چاہے گا، یعنی اس قدر جنت کے انعامات تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم اس کا راستہ دیکھو. تو جبریل امین نے جب اس کا راستہ دیکھا تو کہا کہ بس صرف جو عزم والے ہیں وہی اس راستے کو طے کر سکیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس راستے پر چلنے کے لیے عزم اور حوصلہ چاہیے. یہ مشقت طلب راستہ ہے، یہ محنت طلب راستہ ہے، اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ محنت اور کوشش کرنی پڑے گی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اچھا دوزخ دیکھا ہو. جب دوزخ کو دیکھا تو کہا کہ اس سے پناہ مانگی کہ اس سے تو ہر کوئی بچنا چاہے گا. لیکن جب اس کا راستہ دکھایا گیا کہ اس کے راستے کو دیکھو تو کہا کہ ہر کوئی اسی راستے پر چلے گا. تو یعنی دوزخ کی طرف جانے والا راستہ بہت آسان ہے. یہ جو دشوار گزار گھاٹی تو اوپر چڑھنا ہے،
اور نیچے لڑکنا، نیچے گرنا، آپ دیکھیں ایک دھکے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اوپر چڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کو سانس بھی آنے لگتا ہے نا، بہت محنت اور مشقت طلب کام ہے۔ اور جب نیچے اگر گرنا ہو تو بس ایک دھکا دینا کافی ہوتا ہے، ذرا سا، یہ ذرا سا آپ کا پیر سلپ ہو جائے تو آپ اتنی اونچائی جو مشکل سے چڑھے تھے آپ فوراً نیچے گر جاتے ہیں۔ تو یہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے کہ کسی گردن کو غلامی سے آزاد کرانا، یا فاقے کے دن کھانا کھلانا یعنی بھوک کے وقت، پھر تیسرا ہے کسی قریبی یتیم کو کھانا کھلانا، اور چوتھا ہے خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ اور کچھ لوگوں نے اس کو، یتیم اور مسکین کو کھانا کھلانا ایک لیا ہے، اور صبر کی تلقین کرنا چوتھا پوائنٹ لیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا ہمیں نظر آ رہا ہے، گردن کو آزاد کرنا، بھوک کے دن کھانا کھلانا، یتیم اور مسکین کو کھانا کھلانا، اور صبر کی تلقین کرنا۔ تو پھر ان کے بارے میں ہی آتا ہے کہ یہی دراصل کامیاب لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو مال ہے، یہ دراصل دیکھا جائے تو جتنی بھی جو کوالٹیز یہاں پر بتائی گئی ہیں، صرف صبر کو چھوڑ کر اس میں انسان کو اپنا مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اور مال خرچ کرنا انسان کے لیے بڑا مشکل کام ہے، اس کا مال اس کے پاس سے نکلتا نہیں ہے جلدی۔ تو ایک طرف فضول خرچ انسان کو بتایا گیا ہے کہ وہ نمائش کے لیے، لوگوں میں اپنے نام کے لیے خرچ کرتا ہے، فخر جتانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کے مقابلے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کون سا خرچ ہے اور کون سا مصرف ہے مال کا جو انسان کو اخلاقی پستیوں سے اٹھا کر اس کو بلندیوں تک پہنچاتا ہے، اور اس کام میں انسان کے نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ تو کئی ہم کو احادیث ملتی ہیں بخاری مسند احمد کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک مومن غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے شخص کے ہر عضو کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، پاؤں کے بدلے میں پاؤں، اور شرمگاہ کے بدلے میں شرمگاہ۔ یہ مسلم، بخاری اور ترمذی کی ہے۔ اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دولت سے نواز رکھا تھا، تو عثمان رضی اللہ عنہ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، ہر جمعہ کو۔ اور اگر کسی ایک جمعہ کو رہ جاتا غلام آزاد کروانا، تو اگلے جمعہ کو دو غلام آزاد کر دیتے تھے، سبحان اللہ۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی کثرت سے غلام آزاد کرتے تھے، اور یہ صحابہ کرام کا معمول بن گیا تھا کہ انہوں نے اس طرح سے غلامی کو ختم کر دیا، غلام آزاد کروا کے۔ اور یہ کتنا بڑا کام ہے، کیونکہ اس زمانے میں غلام کی جو حیثیت تھی وہ جانوروں سے بدتر تھی۔ غلام کی کوئی مرضی تھی، نہ اس کی کوئی آزادی تھی، نہ اس کا کوئی شوق اور نہ کوئی خواہش۔ تو یہ اسلام نے دراصل غلامی کا خاتمہ کیا، اور پھر مسکین کو کھانا کھلانا۔ تو یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اس دشوار گزار گھاٹی سے گزرتے ہیں، جو دشوار گزار راستے سے گزرنے کے لیے خود تیار رہتے ہیں، تو وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، قریبی رشتہ دار کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، خاک نشین مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کے حقوق ادا کرتے ہیں، صاحب ایمان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مصیبت میں صبر کی نصیحت کرتے رہتے ہیں، اور اپنے ہم جنسوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایمان لانا، یعنی ایمان کے بعد ہی یہ کام اس کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ پھر یہاں پر ایک دوسرے کی دراصل خبر گیری کی بھی ہمیں تلقین کی گئی ہے، کہ ایک مسلمان دراصل دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور کیا ایک مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے بھلا؟ تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے، وہ موسیٰ شریف کے راوی ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط بنائے رکھتا ہے، اور پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو کینچی کی طرح کر لیا، یعنی آپس میں پیوست کر لیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا، آپس میں بغض حسد نہ کرو، ترک ملاقات نہ کرو، اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ترک ملاقات کرے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ پھر جب یہ کام کریں گے تو آپ دیکھیں یہ کام ایسے ہی نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے جو کہا گیا تھا کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور اللہ کی مخلوق پر رحم کی تلقین کی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں ساتھ مل کر کام کریں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب تک ساتھ مل کر کام نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو ہم نیکی کی ترغیب نہیں دے سکتے، اور دوسرے کو نیکی کرتے دیکھ کر خود ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی نیکی کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ آج ہمارا معاملہ کیا ہو گیا، کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض اوقات دونوں میاں بیوی کما رہے ہوتے ہیں، یا ہسبینڈ کی سیلری بہت زیادہ ہوتی ہے، یا اب اس قدر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو بھی کمانے کی توفیق دی ہے، بیٹے بھی کما رہے ہیں، ہسبینڈ بھی کما رہے ہیں اور انسان کے پاس خوب مال آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے رشتہ داروں کے سامنے رونا روتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ میرے رشتہ دار، میرے غریب اور مسکین رشتہ دار مجھ سے مانگ لیں گے، لہٰذا پہلے کا پہلے ان سے کہہ دے کہ ہمارے پاس تو خود نہیں ہے، ہمیں تو بہت مشکل ہے، ہمیں تو خود کا ہمارا گزارا نہیں ہو رہا ہے اور ہم تو بہت مشکل میں گرفتار ہیں، اس طرح کی باتیں. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ رونا ہی روزی کر دیتا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ قناعت پسندی اختیار کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو. آپ دیکھیں کہ جس شخص کے بیٹے بھی کما رہے ہوں اور شوہر بھی کما رہا ہو، کیا وہ محتاج ہو سکتا ہے بھلا؟ تو ہم کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود نوازا ہے تو ہم دوسروں کی مدد کریں. کم از کم نہیں ہم غیروں کی مدد کر سکتے تو اپنے غریب رشتہ داروں کی ہی مدد کر دیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان کے پاس بہت کچھ ہے، دولت اور بھی بہت ساری چیزیں دولت ہی میں، لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کی بھی مدد نہیں کرتا، بلکہ دوسروں سے جا کر اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگتا ہے کہ آپ میرے اس فلاں بندے کا یا فلاں رشتہ دار کا خیال رکھیں یا آپ ہیلپ کریں. جبکہ اگر ہر کوئی، ہر صاحب حیثیت لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھ لیں تو یقین جانیے کہ آج یہ غربت اور مسکینی باقی ہی نہ رہے، یا کم از کم بیچارے مسکین یا غریب لوگ دو وقت کا صحیح سے کھانا تو کھا لیں، ان کو فکر نہ ستائے. تو ہم میں سے ہر کوئی کوشش کرے، جو لوگ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے والے سب سے پہلے اس راہ میں آگے بڑھتے ہیں. جو اہل القرآن ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے ہیں ان کے عمل سے. تو ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے رشتہ دار کی ضروریات کا خود خیال رکھے. اور پھر رحم کرنے کی تلقین بھی یہاں پر کی گئی ہے، اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا. اسی طرح سے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، الرحمون یرحم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یہ بخاری کی حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ترمذی کی حدیث میں آپ نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کھائے اور ہمارے بڑے کی عزت نہ کرے. اسی طرح سے ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے آدمی جنتی ہیں، ان میں سے ایک رجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربا و مسلم، وہ شخص ہے جو ہر رشتہ دار اور ہر مسلمان کے لیے رحیم اور رقیق القلب ہو. اسی طرح سے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تر المومنین و تراہمہم و توادہم و تعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى عدواً تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تو مومنوں کو آپس کے رحم اور محبت اور ہمدردی کے معاملے میں ایک جسم کی طرح پاؤ گے کہ اگر ایک عضو میں کوئی تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی خاطر بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہوتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ایک اور متفق علیہ حدیث ہے کہ المومن لک مومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن دوسرے مومن کے لیے اس دیوار کی طرح ہے جس کا ہر حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. ایک اور متفق علیہ حدیث ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجتہ اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم قربتا فرج اللہ عنہ قربتا من قربات یوم القیامہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد سے باز رہتا ہے. جو شخص اپنے بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرنے میں لگا ہوگا، اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگ جائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کو کسی مسلمان مصیبت سے نکالے گا، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت کی مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت سے کسی مصیبت سے نکال دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا، اللہ قیامت کے روز اس کی عیب پوشی کرے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو بات کی گئی ہے نا کہ آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا اور ساتھ میں ایک دوسرے پر رحم کی تلقین کرنا، جو ایک دوسرے کو مصیبتوں میں صبر کی نصیحت کرتے رہتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو خلق خدا پر رحم کی باہمی تلقین کرتے ہیں. تو یہ کب ہوں گا آپ بتائیے؟ یعنی آپس میں رحم کی تلقین ہم کب کریں گے، صبر کی نصیحت ہم کب کریں گے؟ جب ہم مل کر کام کریں گے، ٹیم ورک. جب ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ان نیک لوگوں کی نیکیوں کو دیکھ کر خود ہمیں بھی احساس ہوگا کہ ہم بھی یہ نیک کام کریں۔ لہٰذا کبھی بھی جب کام کریں تو مل کر کام کریں، ٹیم ورک ہو۔ ایک اکیلا انسان نیکی پر جمع نہیں رہ سکتا، تو لہٰذا نیک کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کریں اور یہ سارے کام کرتے چلے جائیں۔
اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ۔
یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ تو یہ وہ لوگ خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کو ان کا نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور دائیں بازو والے ان کو اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ جو فقرہ ہے اصحاب المیمنہ کا، تو یہ جو دائیں ہاتھ کو خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا تھا، تو یہاں پر وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ لوگ پھر عرش کے سائے میں ہوں گے، ان کا نام عمل ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو کافر ہوں گے تو پھر وہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے، یعنی بدبخت۔ تو یہ جو اصحاب المیمنہ تھے، اور اب اصحاب المشأمہ کا ذکر ہے کہ جنہوں نے ہماری آیت کو ماننے سے انکار کیا وہ آگ میں ہوں گے اور آگ ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ تو دیکھا جائے تو ہم شروع سے جو پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے اختیار کی، کہ چاہے تو صحیح راستہ اختیار کرے یا غلط راستہ۔ غلط راستہ استعمال کر کے ناشکرہ بنے، اور صحیح راستہ استعمال کر کے اپنے رب کا شکر گزار بنے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان آیت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے جائیں، اور رحم کی بھی تلقین کرنے کا ہم ایک دوسرے کو کہتے جائیں۔ سورہ شمس مکی سورت ہے، 15 آیات ہیں اور 3 پیراگراف ہے۔ یہ بھی دراصل اس کا جو مرکزی مضمون بتایا جاتا ہے کہ انسانی ضمیر حدود الہی کی پابندی کا قائل ہے، لیکن جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، یا بغاوت کرتے ہیں، یا باغی ہو جاتے ہیں۔ سورہ شمس بھی اعلان عام کے بعد اللہ کے رسول کے قیام مکہ کے دوسرے دور، یعنی 4 تا 5 نبوی کے آخر میں نازل ہوئی، جب مخالفت کا دور تھا، یعنی پرزور مخالفت ہو رہی تھی، اور سرداران قریش کے رویے قوم سمود کی طرح سرکش اور جابرانہ ہو گئے تھے، تو انہیں قوم عاد اور قوم سمود کے عذاب کی طرح دھمکی دی گئی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔
سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ دراصل یہاں پر یہ جو قسم کھائی گئی ہے، اس صورت میں تقوی کا اور نافرمانی کا، سرکشی کا موازنہ کیا گیا ہے، فسق و فجور کا موازنہ تزکیے سے کیا گیا ہے، کہ انسانی نفس کے اندر جہاں گناہ کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے، وہیں گناہوں سے بچنے کی صلاحیت بھی اس کو عطا کی گئی ہے۔ پھر یہاں پر جو قسمیں کھائی گئی ہیں، 8 قسمیں کھائی گئی ہیں، اور پھر بتایا گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کی تمیز دی ہے، یعنی مختلف چیزوں کی گواہی پیش کی گئی ہے کہ انسانی نفس کو فطری الہام کے ذریعے خیر اور شر کا شعور عطا کیا گیا۔ ایون جو دہریے ہوتے ہیں، جو کسی مذہب کو یا کسی کو نہیں مانتے، وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے۔ تو یہاں پر جو ان شہادتوں اور گواہیوں کا مطلب ہے کہ جس طرح ہر صاحب عقل آدمی یہ تسلیم کرتا ہے کہ سورج کی روشنی اور چاند کا تعاقب مختلف نوعیت کا ہوتا ہے، اس کے اثرات بھی مختلف ہوتے ہیں، دن کی روشنی اور رات کا اندھیرا ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، آسمان اور اس کی بلندی، زمین اور اس کا پھیلاؤ، یہ سب مختلف ہے، اسی طرح ہر صاحب عقل یہ بات بھی تسلیم کرے گا کہ انسان کے نفس میں نیکی اور بدی کا شعور بھی موجود ہے، اللہ نے اسے ضمیر یعنی نفس لوامہ عطا کیا ہے جو برائی اور بدی پر ملامت کرتا ہے، یہی وہ ضمیر ہے جو اچھے کام کر کے خوش بھی ہوتا ہے۔ انسان کو آزادی اختیار عطا کی گئی ہے انسان کے اندر گناہ کرنے اور گناہوں سے بچنے کی دونوں صلاحیتیں رکھی گئی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس سے خود بخود یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جزا اور سزا یعنی قیامت واقع ہو کر رہے گی، یعنی جو اچھائی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے، اور جو برائی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ تو یہاں پر الہام کی بات کی گئی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اس کو الہام کر دیا گیا، اس کے اندر یہ چیز، یہ شعور رکھ دیا گیا کہ وہ پہچان لے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ اور پھر بھلائی اس شخص کے لیے کہی گئی ہے کہ قد افلح من زکاہا، تو بس تحقیق وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وقد خواب من دساہا، اور وہ نامراد ہوا جس نے اسے دبا دیا۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی کبھی ہمارے سامنے دو راستے آتے ہیں تو اس وقت ہمارا ضمیر ہمیں بتاتے، اندر سے ایک آواز آتی ہے، ضمیر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے کیا جائے، اور اگر وہ برے کام کی طرف انسان کا نفس راغب ہوتا ہے تو ہمارا ضمیر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ برا کام ہے، ٹھیک ہے تم کرتے ہو تو کرو لیکن یہ برا کام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے یہ چیز، یہ شعور کہ وہ برائی اور بھلائی میں تمیز کر لے، یہ فطرت سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے فطرت ایسی بنائی ہے، جیسے خود اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ قائم ہو جا اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، سورہ روم میں یہ بات فرمائی گئی تھی۔ تو حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو فطرت کے سوا کسی اور چیز پر پیدا ہوتا ہو، پھر اس کے والدین اسے جو یہودی یا نصرانی بنانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر، انسان کے دل کے اندر، نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بدی اور خیر دونوں کو پہچاننے کی حس رکھ دی ہے، اسے توفیق دی ہے، اس کے اندر یہ شعور ہے کہ وہ پہچان لے کہ اچھائی ہے کیا برائی ہے۔ اب جو ضمیر کی آواز پر کان دھرے اور ضمیر کی بات کو مان لے کہ ہاں یہ برا کام ہے اور اس سے رک جائے، تو سمجھے اس نے اس ضمیر یا اس نفس کو اس نے صحیح طریقے پر استعمال کیا، یعنی اس نے ضمیر کی آواز کو دبایا نہیں بلکہ اس کو مان کر، ضمیر کی بات کو مان کر اس نے اپنے آپ کو برائی سے روک لیا تو وہ کامیاب ہوا۔ اور جس نے اس ضمیر کی آواز کو دبا دیا، وقت خواب من دساہا، تو وہ نامراد ہوا جس نے اسے دبا دیا۔ تو یہ جو شعور ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر نفس انسانی کے اندر رکھ دیا ہے اور اس کو پہچاننے کی توفیق دی ہے کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے، تو جو شخص اپنے نفس کو پاک رکھے گا، اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہے گا، وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس کو دبا دے گا وہ نامراد ہوگا۔ تو انسان کے جو مستقبل کا انحصار ہے اس بات پر ہے کہ اس کے اندر تمیز، ارادے اور فیصلے کی جو قوتیں اللہ نے رکھی ہیں ان کو وہ استعمال کرے، اپنے نفس کے اچھے اور برے رجحانات میں سے کسی کو اسے دبانا ہے اور کسی کو ابھارنا ہے۔ تو اچھے خیالات کو، اچھی باتوں کو ابھارنا ہے اور برے خیالات کو دبانا ہے۔ اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو، یعنی اچھے جو اخلاق ہے اس کو وہ ابھارتا ہے تو فلاح پائے گا، اور اگر وہ بھلائی کی باتوں کو دبا دیتا ہے تو پھر وہ نقصان اٹھائے گا۔ تو قد افلح من زکاہا، تحقیق وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اور تزکیہ میں ہم نے دو باتیں پڑھی تھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ اچھائیوں کو ڈیولپ کرتے چلے جانا، یعنی انسان کے اندر نیکیاں پروان چڑھتی چلی جائیں، اور برائیوں کو اپنے اندر سے نکالتا چلا جائے، یہ دونوں پروسیس ہیں تزکیے کے۔ اب اس کے لیے یہاں پر ان قوموں کی مثال دی گئی ہے جنہوں نے برائی پر جمے رہے، جنہوں نے برائی کو پسند کیا اور کبھی اپنی ضمیر کی آواز پر انہوں نے لبیک نہیں کہا۔ کذبت ثمود بتغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ سموت نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا، جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بپھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں رکاوٹ نہ بننا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوندے خاک کر دیا، اور اسے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اونٹنی کا ہم پہلے بھی قصہ پڑھ چکے ہیں، جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، قوم سمود، انہوں نے خود الٹا یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو یا جس کے بارے میں بتاتے ہو، اور آخر کار ان کے اوپر وہ عذاب آ کر رہا۔ اور اونٹنی کے لیے کہا گیا تھا کہ اس کو نہ مارنا، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی اور آخر کار اس کی کونچے کاٹ ڈالی۔ بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے جب صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور اپنے خطبے میں صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور اس شخص کا ذکر کیا جس نے اس اونٹنی کو زخمی کیا تھا. آپ نے فرمایا جو بدبخت اس کام کے لیے تیار ہوا وہ ایک جری شریر اور مضبوط شخص, اور اس کے جو نام بتا رہے تھے قدار بن سالف, وہ شخص تھا جو اپنی قوم میں ابو زما کی طرح تھا. یہ بخاری کی حدیث ہے. یہ حدیث میں جو نام بتائے گئے وہ حدیث میں نہیں ہے نام, یہ نام مفسرین کی طرف سے ان لوگوں نے خود دیا ہے. جو قوم اپنے رسول کی بات نہیں مانتی, اپنے نفس لوامہ کی بات نہیں مانتی, آخر کار وہ برباد ہو کر رہتی ہے. تو ہم کو اپنے ضمیر کو جو نفس لوامہ ہے اس کو ہمیں زندہ رکھنا ہے تاکہ ہم بھلائی اور برائی میں تمیز کر سکیں. سورۃ اللیل مکی سورت ہے, 21 آیات ہیں, اور اس کا زمانۂ نزول بھی قیام مکہ کے دوسرے دور 4 تا 5 نبوی کے دور مخالفت میں یہ سورت نازل ہوئی جبکہ مشرکین مکہ کو عذاب کی دھمکی دی گئی. اس میں بھی قسم کھا کر بات کی گئی ہے اور اس کا مضمون بھی پچھلی سورتوں سے بالکل ملتا جلتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثا ان سعیکم لشتا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنیسرہ للیسرى. قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو, اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں, تو جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے. قسم کھا کر بات کی گئی ہے دن کی رات کی اور نر اور مادہ کی پیدائش اور افزائش. تو یہاں پر دراصل یہ دلیل دی گئی اور بات سمجھائی گئی کہ جس طرح دن سے رات مختلف ہے, نر سے مادہ مختلف ہے, اندھیرے سے روشنی مختلف ہے, بالکل اسی طرح انسانی کوشش اور جد و جہد اس کی سرگرمیاں بھی مختلف ہیں. ان سعیکم لشتا, تو انسانوں کی کمائی الگ الگ قسم کی ہے. کوئی فیاض ہوتا ہے, سخی ہوتا ہے, کوئی کنجوس ہوتا ہے, کوئی بخیل ہوتا ہے, کوئی تصدیق کرتا ہے, کوئی تکذیب کرتا ہے, کوئی نیکیاں کما رہا ہے, کوئی برائیوں کو سمیٹ رہا ہے. تو مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی کوششیں مختلف ہوتی ہیں. کوئی انسان نیکی کے کام میں لگا رہتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو, اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں, اس کے اعمال بھی سدھرتے چلے جاتے ہیں, معاشرت معیشت ہر جگہ وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے وہ کام کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام ہوں, اور پھر یہ کہ وہ بھلائی کی تصدیق بھی کرتا ہے اور بھلائی کے بہت وسیع معنی ہے. اس کا عقیدہ, اس کا اخلاق, اس کے اعمال, تمام چیزوں میں بھلائیاں شامل ہوتی ہیں. یعنی وہ شرک اور کفر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے, رسالت کو برحق مانتا ہے, اس کے اخلاق اور اعمال میں بہتری آتی چلی جاتی ہے, شعور کے ساتھ کام کرتا ہے, خیر و فلاح کے کاموں میں حصہ لیتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ راستہ آسان کر دیتے ہیں. یعنی جس نے یہ تمام نیک کام کیے, تقوی اختیار کیا, تو پھر اللہ تعالیٰ فسن یسرہ للیسرہ, تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان راستے کے لیے سہولت دیتے ہیں. یعنی جب ہم نیک کام میں آگے بڑھنے لگتے ہیں تو خود بخود نیک کام ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی راہ ہمارے لیے آسان فرما دیتا ہے. جیسے وہ آیت آتی ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولتے چلے جائیں گے. جب انسان ایک دفعہ نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کے راستے کھولتا چلا جاتا ہے, پھر اسے ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق نصیب ہوتی ہے. اور یہاں پر بھی نیکی کا راستہ آسان کرنے کی جو مثال دی گئی ہے اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے وہ آسان راستہ. آیت نمبر 7 تک ہم نے پڑھا تھا, آیت نمبر 8 دیکھیے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. اور جس نے بخل کیا اور اپنے رب سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے, اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے گا. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ بس تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اسے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے۔ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔ اب یہاں پر دونوں کا ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ایک تو وہ شخص جو بخل کرتا ہے اور بے نیازی برتتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اس کو پھر سخت راستے کی طرف چلائیں گے، اس کے لیے راستہ مشکل ہو جائے گا اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ تو جو ہدایت کو قبول کرتے ہیں ان کی یہاں پر صفات بتا دی گئی ہیں، اور جو ہدایت کو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کی بھی یہاں پر کوالٹیز بتا دی گئی ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے۔ جو ہدایت کو ٹھکراتے ہیں تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور سزا دے گا۔ انسان اگر دنیا مانگے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی اسے دے گا، اور اگر آخرت مانگے تو اس کا دینے والا بھی اللہ ہے۔ یہ فیصلہ کرنا انسان کا اپنا کام ہے کہ وہ اللہ سے کیا مانگتا ہے۔ اور جو ایک اور اصولی بات یہاں بیان کی گئی ہے کہ جو بدبخت اس بھلائی کو جھٹلائے گا جسے اللہ کے رسول اور کتاب کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے، اور جو اس سے منہ پھیرے گا اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے۔ تو جو مسترد کرنے والا ہے نیکی کو وہ بدبخت ہے، وہ تکذیب کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، اس لیے اسے آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس کے برخلاف جو فیاضی برتتا ہے، سخی اور مخلص ہے، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، وہ آگ سے دور رکھا جائے گا۔ تو وہ انسان جو تقوی اختیار کرے اور بے غرضی کے ساتھ محض اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور اسے اتنا کچھ دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بخل سے منع کیا گیا ہے، اور بخل دراصل انسان کو آگ کی طرف لے جاتا ہے، جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہر صبح دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کے عوض اور مال دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخل کرنے والے کے مال کو تلف کر دے۔ تو بخیل ہی انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی، یعنی اس کے پاس سے مال بھی چلا جاتا ہے، وہ خوش بھی نہیں رہتا اور ہمیشہ رونا روتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم بقی کے ایک جنازے میں شریک تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ بیٹھ گئے تو ہم سب آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ سر جھکا کر چھڑی سے زمین کرید رہے تھے جیسے کسی گہری سوچ میں ہیں۔ پھر فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی پیدا ہوا ہے اس کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے، جنت میں یا دوزخ میں، اور یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ وہ نیک بخت ہے یا بد بخت۔ اس پر ایک شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، پھر ہم اپنی قسمت کے لکھے پر بھروسہ کیوں نہ کریں اور عمل کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جو نیک بختوں میں لکھا گیا ہے وہ بالآخر نیک بختوں میں شامل ہوگا، اور جو بد بخت لکھا گیا ہے وہ بالآخر بد بختوں میں شامل ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ عمل کیے جاؤ، کیونکہ نیک بخت لکھے گئے ہیں انہیں نیک عمل کی توفیق دی جاتی ہے، اور جو بد بخت لکھے گئے ہیں انہیں ویسی ہی توفیق دی جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہی آیات پڑھی، یعنی وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آیا، تردہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور رے دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو بلندی سے زمین پر دے مارنا یا زمین میں سے کسی گڑھے میں پھینک دینا تاکہ وہ ہلاک ہو جائے، اور تردی کے معنی خود کنویں یا گڑھے میں گرنا اور ہلاکت کو پہنچنا ہے، اور یہاں پر جہنم کا گڑھا مراد لیا گیا ہے۔ تو وہ جو مال دنیا میں اس کے پاس تھا اس کے کچھ کام نہ آیا اور وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرا۔ اور آخر میں یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ وہ تقوی والا شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر مال خرچ کرتا ہے اور اسے کوئی قسم کی لالچ نہیں ہوتی، تو اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اس سے ان کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ کیونکہ دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک تو وہ واقعہ کہ جب آپ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے تھے، کہا جاتا ہے کہ ان کے والد نے ایک دن ان سے کہا کہ یہ جو تم غلاموں کو منہ مانگی قیمت دے کر آزاد کر رہے ہو تو تمہیں کیا آخر کار فائدہ ملے گا، اور ایک ہی غلام آزاد کرنے کے لیے تم اتنا سارا مال خرچ کر رہے ہو جبکہ وہ غلام بھی اتنے کمزور اور ناتواں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ یہ جو میں مال خرچ کر رہا ہوں یہ تو میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر خرچ کر رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ غلام ناتواں ہے، کمزور ہے یا طاقتور ہے۔ میں تو اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ اللہ کو راضی کرنے کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں. تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی اپنا مال خرچ کرنے میں گزر گئی. اتنے بڑے مالدار تاجر تھے وہ, لیکن ان کا سارا مال اسلام کی راہ میں خرچ ہوا, غلاموں کو آزاد کیا. خود بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو آزاد کیا گیا تو ان کے مالک نے ان کی بہت زیادہ قیمت لگائی تھی, اور جبکہ سب جانتے تھے اس بات کو کہ ان کی اتنی قیمت نہیں ہے. بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر جب جا رہے تھے تو پیچھے سے یہ مشرکین ہنس رہے تھے ان کے اوپر کہ کتنا بے وقوف شخص ہے کہ جس نے ایسے غلام کے لیے اتنا مال لگا دیا اور اس کو خرید لیا. تو انہیں کیا معلوم تھا کہ کون بے وقوف ہے اور کون کامیاب ہے, کون کامیاب ہوا. آپ بولیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف میں یہ آیت نازل ہوئی, یعنی ہر نیکی کے کامیاب آگے تھے. پھر جب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور مستہ بن اساسہ اور حمنہ بنت جحش, ان تینوں نے مطلب ایک غلطی اور نادانی کی بنا پر عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر الزام لگانے میں لوگ شامل ہو گئے تھے, تو اس وقت ابوبکر صدیق نے قسم کھائی تھی کہ جو آپ کے رشتہ دار تھے مستہ بن اساسہ, ان کی مدد کرنے سے وہ رک گئے تھے. لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں وہ آیتیں نازل کی کہ تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے درگزر فرمائے, تو انہوں نے فوراً جو ہے رجوع کر لیا تھا اور مدد کرنا شروع کر دی تھی. اس میں بھی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہی فضیلت میں نازل ہوئی تھی. ایک حدیث سے ہمیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت پتہ چلتی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس بیماری میں آپ نے انتقال فرمایا, آپ ایک کپڑے سے اپنا سر باندھے ہوئے باہر نکلے, پھر ممبر پر بیٹھے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی, پھر فرمایا, لوگوں میں سے کسی کا بھی مجھ پر جان اور مال کے لحاظ سے احسان ابوبکر بن ابی قحافہ سے زیادہ نہیں ہے. اگر میں کسی کو جانی دوست بنانے والا ہوتا تو ابوبکر کو بناتا, مگر اسلام کی دوستی ہی بہت اچھی ہے. دیکھو ابوبکر کی کھڑکی کے سوا مسجد میں جتنی کھڑکیاں کھلتی ہیں سب بند کر دو. یہ بخاری کی حدیث ہے. انہیں سبحان اللہ کتنی فضیلت ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی, کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو کتنا اونچا درجہ اور مقام نصیب ہوگا, اور ان کو لقب جو ملا یہاں پر اتقا کا جو لقب دیا گیا ہے کہ بہت بڑا پرہیزگار, یعنی ہر معاملے میں انہوں نے نیکی کی. جب ہجرت کا موقع آیا تو پہلے کا پہلے ہی دو اونٹنیاں خریدنی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے پہلے ہی اپنا مال خرچ کر دیا اس راہ میں. تو انہوں نے پورا مال اللہ کی راہ میں لگایا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, ان کو بشارت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان سے راضی ہوگا, یا ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ ضرور راضی ہوگا. آپ بتائیں کہ کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تعریف بیان کرے. تو اس کے لیے پھر مال خرچ کرنا ہوگا. بغیر مال خرچ کرے آپ وہ دشوار گزار گھاٹی طے ہی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں مسلسل تمام صورتوں میں, مکی صورتوں میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں؟ کون اس کام میں ایک دوسرے کا مددگار بنا ہوا ہے؟ تو مسکین کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی کا کام ہے, معاشرے میں عدل اور انصاف قائم کرنا بہت بڑا کام ہے, اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا, اپنی ضرورت کو پیچھے ڈال کر سامنے والے کی ضرورت پوری کرنا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ایسے راضی ہوتا ہے. تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا بڑا لقب ملا کہ اتقوا کا لفظ آیا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو یہ جو ان کی قربانیاں تھیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو قبولیت کا درجہ دیا اور ان سے راضی ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے, اور اللہ کرے کہ ہم بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جیسے کام کریں. سورۃ الدحا 11 آیات ہے, مکی سورت ہے. یہ بھی شروع کا جو خفیہ تبلیغ کا دور تھا اس وقت نازل ہوئی, یعنی فترۃ الوحی کے بعد دوبارہ نزول کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. انقطاع وحی اور تعطل کا یہ دورانیہ 15 سے 20 دن کا تھا, یعنی جو پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی تھی اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرنے لگے بلکہ پریشان ہوتے تھے. تو جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ کو تسلی دی کہ آپ رسول برحق ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور یہ جو پہلی وحی سے لے کر دوسری وحی تک کا جو سلسلہ بند تھا تو اس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں, یعنی وحی کا سلسلہ رک جانا, بریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
قسم ہے روزے روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ تاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً آپ کے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے.
کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانا فراہم نہیں کیا، اور آپ کو ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور آپ کو نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا؟ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کیجیے اور سائل کو نہ جھڑکیے، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کریے.
یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس قدر دے گا کہ آپ خوش اور راضی ہو جائیں گے. آیت نمبر 1 سے 5 تک پہلے پیراگراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ وحی میں جو بریک آیا ہے اس کی کیا حکمت ہے، اور وہ بھی حکمت کا تقاضا تھا. تو رات کے بعد دن کا آنا لازمی اور یقینی ہے. جس طرح رات انسان کو سکون فراہم کرتی ہے اور دن کی تھکاوٹ دور کر دیتی ہے، اسی طرح وحی کی آمد میں یہ وقفہ آپ کی دل جمعی کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ سے ہرگز ناراض نہیں ہے. پھر دوسرے پیراگراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود ان کی زندگی کے ماضی کے واقعات رکھے گئے ہیں، اور مستقبل کے لیے تسلی کا سامان فراہم کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ فراہم نہیں کیا، آپ ناواقف راہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی نعمت سے نہیں نوازا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب اور نادار تھے تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے کر کے جو آپ کی مشکلات تھیں ان کو حل نہیں کر دیا، اور آپ امیر اور مالدار نہیں ہو گئے؟ لہٰذا ماضی کے یہ حالات شہادت دے رہے ہیں کہ مستقبل بھی نہایت شاندار ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے لیے پھر کیا کہا گیا کہ پھر آپ کیا کریں کہ آپ خود بھی یتیم کا خیال رکھیں، سائل کو نہ جھڑکیں، اپنی رب کی نعمت کا اظہار کریں. تو یتیم کے ساتھ سختی نہ کی جائے، مانگنے والے کو جھڑکا نہ جائے، اور تہدی سے نعمت کی جائے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا مسلسل چرچا کیا جائے. یعنی دین کی دعوت کا کام مکمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم غریبوں کی مدد نہ کریں اور ان کا خیال نہ رکھیں. اور یقیناً جو بعد کا آنے والا دور ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے، بس یہ کہ انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیفیں اٹھائیں. بچپن میں والد کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا، 6 سال کے ہوئے تو والدہ انتقال کر گئیں، دادا نے پرورش کی تو 8 یا 9 سال کی عمر میں دادا بھی انتقال کر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چچا کی سرپرستی میں پہنچا دیا، چچا نے بہت زیادہ خیال رکھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی شادی ایسی خاتون سے کروائی جو کہ بہت زیادہ مالدار تھیں، خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان سے آپ کو بہت سپورٹ ملا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہوتا ہے، لیکن انسان ان نعمتوں کو سوچتا رہے، غور کرتا رہے. اگر انسان اپنی ان نعمتوں کو نہیں سوچے گا تو پھر تو اس کے اندر ناشکری پیدا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پایا، پھر ٹھکانہ دیا، پھر ہدایت نہیں تھی، سیدھی راہ پر نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ بھی دکھا دی. تو لہٰذا اب آپ کو بھی کیا چاہیے کہ آپ بھی پھر یتیم اور نادار کا خیال رکھیں، یتیم پر سختی نہ کریں اور سائل کو نہ جھڑکیں، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کریں. تو نعمت کا لفظ دیکھا جائے تو اس سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھیں. تو اس کا اظہار کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو ٹھکانہ فراہم کیا، لہٰذا آپ بھی یتیم کو ٹھکانہ فراہم کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ناواقف راہ پایا اور ہدایت بخشی تو آپ بھی لوگوں کو ہدایت دیں، جو کہ سب سے بڑی آپ کے لیے نعمت تھی، یعنی صحیح راہ پا جانا، صحیح ہدایت کا حاصل ہو جانا. تو تہدی سے نعمت کا مطلب ہے کہ کچھ نعمتوں کا تو ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کر دیا، اس کے علاوہ آپ پر اللہ کے بہت زیادہ احسانات تھے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کے ذکر کا جو بہترین طریقہ ہو سکتا ہے کہ دل سے شکر ادا کیا جائے، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ مجھ میں کوئی خاص اہلیت اور قابلیت ہے جس کی وجہ سے مجھ پر اللہ نے یہ احسان کیے، بلکہ انہیں محض اللہ کے فضل اور کرم پر محمول کیا جائے، اور ان نعمتوں کا اسی جذبے کے تحت دوسرے لوگوں کے سامنے بھی اقرار اور اعتراف کیا جائے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ غرور اور فخر کا شائبہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ تمام کام کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کرنے کے لیے کہا ہے، جس کی ہدایت دی گئی ہے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.